باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم انتہائی احسان اسے ہمیں دین کی ہدایت قرآن و اہل بیت کی محبت نصیب فرمائی سید الشہداء کی اس فرش عزہ پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی نصرت کی سعادت اور اسرار و شہادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کے وصول کے لیے مشکلات کے حل پریشانیوں کی دوری کے لیے ان سب میں استقامت اور کامیابی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پروردگار عالم نے اس دنیا کو خاص اصولوں کے تحت خاص قوانین کے تحت خلق فرمایا اور ان اصولوں اور قوانین میں سے ایک بہت بنیادی قانون اس کو دنیا قبول کرتی ہے سوائے چند لوگوں کی جن کے ذہن میں شاید کوئی غلط فہمی ہو یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے علت اور معلول سبب مسبب اس کو ہم لوگ کاؤز اور افیکٹ تعبیر کرتے ہیں یہ دنیا کا ایک قبول کیا ہوا اصول ہے جتنی بھی سائنسی ترقی ہوتی ہے جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہیں چاہے وہ پریکٹیکل سائنسز میں ہوں چاہے وہ سوشل سائنسز میں ہوں وہ اس اصول کو قبول کرتے ہوئے کی جاتی ہیں کہ بھائی ہر چیز کا کوئی سبب ہونا چاہیے ہر چیز کا کوئی افیکٹ ہونا چاہیے اب یہ ہے کہ کچھ انسانوں کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سبب اور اسباب کو بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے وہ اسباب کو بہت نزدیک کے دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسا کہ جسمانی امراض کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو فرض کر لیجئے کہ جسم کی حرارت کی شکایت ہے اس کی باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو کوئی سادہ سا کام کیا جا سکتا ہے کوئی ایسی ٹیبلٹ دی جا سکتی ہے کوئی ایسی کیمیکل کے ذریعے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کہ باڈی کا ٹیمپریچر بارہ کم ہو جائے لیکن کوئی بھی ڈاکٹر لمبی مدت یہ کام نہیں کرے گا ظاہر ہے کہ وہ فوراً جاننے کی کوشش کرے گا کہ پہلے مرحلے میں ٹیمپریچر بڑھ کیوں رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کم کیا جا سکتا ہے لیکن بڑھتا کیوں ہے. اور جب وہ بڑھنے کے وجوہات کے اوپر جائے گا تو پھر شاید اس کو کچھ اور چیزیں نظر آئیں گی. معاشرے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, معاشرے کے اندر بعض چیزوں کو بہت سادگی سے ڈیل کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ تقریباً کاسمیٹک کام ہوتا ہے, نمائشی کام ہوتا ہے. معاشرے نمائشی کام سے حل نہیں ہوتے, معاشروں کے اندر کافی گہرائی ہوتی ہے, اس کے اسباب, اس کے عوامل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں, اپنی پیچیدگی کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح اگر آپ کے سامنے اگر کوئی بہت کمپلیکیٹڈ مشین ہو اور آپ اور میں نہ جانتے ہوں کہ یہ کیا ہے, ہم سے کوئی کہے کہ اس کو کچھ چھیڑو, اسے کچھ تبدیل کرو, کمپلیکیٹڈ بھی ہو, مہنگی بھی ہو, بہت ساری چیزوں کا اس کے اوپر انحصار ہو, کوئی بیوقوفی کیسے کرے گا. اگر آپ سے مجھ سے کہا جائے, ممکن ہے ہم کسی فن کے ماہر بھی ہوں لیکن ہم سے کہا جائے کہ اس کو تبدیل کرو, میں تبدیل نہیں کروں گا, میں کہوں گا میں یہ رسک کیوں لوں, مجھے پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے. بدقسمتی سے جو لوگ یہ رسک نہیں لیتے کہ کمپیوٹر کو چھیڑیں نہیں معلوم کیا ہو جائے گا, یہ لوگ بھی معاشرے کے اندر چھیڑنے کا رسک لیتے ہیں, یہ بھی معاشرے کو تبدیل کرتے ہیں. اچھا, جب یہ چھوٹے چھوٹے کمپیوٹرز کا یہ رسک نہیں لیتے جس کی قیمت مثلاً بہت ہوئی, لاکھ دو لاکھ روپے ہوگی, یا بہت زیادہ کوئی بڑا کمپیوٹر ہوا چند ملین ڈالر کا ہو جائے گا, اس میں رسک نہیں لیتے. جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو معاشرے ہوتے ہیں اس میں جو کچھ خطرے میں ہوتا ہے وہ لاکھ دو لاکھ ڈالر نہیں ہوتے, لاکھ دو لاکھ روپے نہیں ہوتے, وہ کئی لاکھ انسانوں کی جانیں ہوتی ہیں, اور ایک ایک جان اللہ کے نزدیک انتہائی قیمتی ہے. تو بعض اوقات تعجب ہوتا ہے, مثلاً کوئی شخص اگر اس سے کہا جائے کہ مثلاً جیسے کہ ہمارے سوسائٹی میں بہت ہوتا ہے, کوئی عورت طلاق خلا لینا چاہے اور جا کے کسی بھی عالم سے کہے کہ طلاق خلا لینی ہے. طلاق خلا وہ ہوتی ہے جو عورت شوہر سے لے لیتی ہے کسی بھی وجہ سے, جس کے اسباب ہوتے ہیں, عوامل ہوتے ہیں. تو اگر کسی عالم سے جا کر کہے کہ بھائی مجھے طلاق خلا چاہیے, تو یہ عالم بہت احتیاط کرے گا. کیوں یہ احتیاط کرے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھائی نکاح کے ذریعے سے ایک رشتہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, اب اگر میں نے طلاق خلا غلط طریقے سے دلوا دی اور اس عورت نے ایک اور شادی کر لی اور اس کے ایک اور مرد سے تعلقات ہو گئے اور وہ طلاق خلا صحیح نہیں ہوئی, تو یہ تو عزت اور ناموس کا معاملہ ہے. تو جو بھی عالم طلاق خلا کے معاملے میں پڑتا ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے. البتہ بعض اوقات یہ احتیاط شاید معقول بھی نہیں رہتی, آٹھ آٹھ سال, دس دس سال لگ جاتے ہیں, خواتین اس مشکل میں مبتلا رہتی ہیں بہت سارے کیسز. یہی آدمی کہ جو اتنی احتیاط کرتا ہے کہ ایک عورت کی عزت سے خطرہ نہ لیا جائے کہ سوال بنے قیامت کے دن. معاشرے میں جب یہ کسی چیز کو چھیڑتا ہے تو ہزاروں عورتوں کی ناموس خطرے میں ہوتی ہے. صحیح, ایک ڈاکٹر سے کہیں کہ جو ذمہ دار ڈاکٹر ہو وہ یہ کہ یہ میڈیسن اس آدمی کو دینا ہے, خطرہ ہے کہ مر جائے. بہت مشہور کیس ہوتا ہے, مثلا کوئی برین ڈیڈ ہو گیا ہے, باڈی اس کی چل رہی ہے, باڈی تو مشین سے چل رہی ہے لیکن برین ڈیڈ ہے, کب اس کو پلگ آف کرنا ہے کہ اس کی باڈی بھی مر جائے گی, جیسے آپ کھینچیں گے کچھ دیر کے بعد مر جائے گی, کب کرنا ہے. پتہ نہیں کتنے پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ بھائی پہلے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں, سب چیزوں کو دیکھیں. ایک آدمی کی جان کو لینا اتنا سخت ہوتا ہے, اتنا دشوار ہوتا ہے. اچھا, کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ معاشرے کے اندر جب ہم کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو لاکھوں لوگوں کی جان خطرے میں آتی؟ بدقسمتی سے لوگ حتیٰ اگر ایک عورت ایک جان کے معاملے میں احتیاط کر رہے ہوتے ہیں, اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتے, اور احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان مشکلات میں قومیں مبتلا ہو جاتی ہیں جن سے نکلنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو ہمارے موضوع سے نزدیک ہوگی, ترقی یافتہ پسماندہ قوموں کی نشانیاں, اور کل کی بحث سے بھی ہم نزدیک لانے کی کوشش کریں گے, جس میں ہم نے کہا کہ ایک معاشرہ غلط اقدار میں پھنس جاتا ہے اور اس کے بعد کیا مشکل پیش آتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے. اور دین مبین اسی خاطر بہت احتیاط فرماتا ہے کہ ہر چیز کے اندر احتیاط کی جائے, اللہ کی بندگی کے راستے کو لیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو جائے. مثال کے طور پر یوں ہی میں حساب کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ذہن میں ایک سیکوینس بنانے کی, وہ یہ کہ آپ نے اور میں نے اس مادہ پرست دنیا میں زندگی گزاری ہے, ہوا چاروں طرف مادہ پرستی ہے, ناقابل تردید ہے, آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. اچھا فرض کر لیجئے کہ کسی بھی جگہ سے یہ مادہ پرستی شروع ہوئی, مثلاً کہاں سے شروع ہوتی ہے, اقدار بندی کہاں سے ہیں. کل اسی موضوع پہ ہم نے ختم کیا تھا کہ بھئی اقدار غلط ہو جاتی ہیں, لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں, غلط رہنماؤں کو لے آتے ہیں. تو بات یہ ہوئی تھی کہ غلط اقدار کیسے بنتی ہیں اور غلط اقدار کو صحیح کیسے کیا جاتا ہے. تو غلط اقدار کیسے بنتی ہیں, مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بچے کو اگر دعا دیتی ہے اور یہ کہے کہ خدا تمہیں ساری دنیا کی دولت نصیب کرے اور مالا مال رہو, کبھی پیسے کی کمی نہ ہو, یہ دعائیں بہت دی جاتی ہیں. تھوڑا سا پہلے تو شہزادوں اور بادشاہوں سے کم کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی, یہاں بھی تھوڑا سا شہزادے بادشاہوں سے نیچے آ گئے. تو مال یہ ہو جائے, دوسرے لوگ تمہارے پاس آئیں, تمہیں کسی کے پاس نہ جانا پڑے, اس طرح کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا اب یہ جو بچہ دعائیں سن رہا ہے, ایکچولی یہ اس کی شخصیت بن رہی ہے, یہ اس کی اقدار بن رہی ہیں. اچھا ماں سے مسلسل کیا سن رہا ہے, پیسہ ہو پیسہ ہو, خدا پیسہ دے, خدا دولت دے, بے نیاز کر دے, اس سینس میں دولت کی سینس میں یہ سب سن رہا ہے. اچھا اس کے بعد وہ تھوڑا سا سر اٹھاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی باپ اپنے بھائیوں میں اس کو زیادہ احترام دیتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, خاندان میں اس کی زیادہ چلتی ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, یہ بھی دیکھتا ہے وہ بچہ اپنی آنکھوں سے. تو کچھ عرصے کے بعد وہ گلی کوچے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں بھی مثلاً اگر گلی میں 20 گھر ہیں, ایک گھر ہے تو ذرا زیادہ پرومیننٹ ہے, اچھا بنا ہوا ہے, فلاں فلوں ہیں, باقی فیملیز ذرا خیال کر رہی ہیں اس گھر کا, اس کے بچوں کا بھی خیال کیا جا رہا ہے. اسکول میں آئے گا اسی طرح سے کچھ چیزیں دیکھے گا, فلاں صاحب ان کی گاڑی جو ہے وہ اسکول کے آگے جا کے کھڑی ہو جائے گی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ بھائی یہ یہاں کیوں کھڑی ہے, یہ سب چیزیں وہ دیکھ رہا ہوگا. یہ سب چیزیں بچوں کی کلچر کو بنا رہی ہیں. اچھا اب اس کلچر میں وہ بنتا رہے گا, پھر وہ خود ایک اور بات احساس کرے گا کہ میرے ماں باپ بھی میرے بھائی بہن میں اس کو زیادہ محبت دے رہے ہیں کہ جو زیادہ خوبصورت ہے, جو دیکھنے میں زیادہ اچھا ہے. یہ سب مادہ پرستی ہے, اس طرح بچوں کی کلچر بن رہی ہے. اس کے بعد جب وہ پروفیشنل لائف میں آئے گا, مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں انٹرمیڈیٹ کے بعد اس کو یہ طے کرنا ہے بھائی کیا بننا ہے, اور اس کو جو بتائے گا وہ یہ بتائے گا کہ یہ کرنا اس میں پیسہ زیادہ ہے, تو وہی مادہ پرستی اسٹیبلش ہو جاتی ہے دماغ کے اندر. اچھا اب کتنا مشکل ہے کسی بچے نے اس مادہ پرستی میں زندگی گزاری ہو, اب وہ بالغ ہو جائے, عاقل ہو جائے, اور اب ہم اس سے کہیں تم معنویت کے راستے پہ چلو, کیسے چلے؟ اچھا جب یہ بچہ لیڈر بنائے گا تو کسے لیڈر بنائے گا, گھر یہی دیکھ کے بنائے گا. مثلاً اب اگر اس کے سامنے ایک متقی پرہیزگار آیا ہے جس کے پاس مال و منال سے کچھ نہیں ہے, دنیا سے کچھ نہیں ہے, اس کو اہمیت کتنی دے گا؟ یہ بہت سادہ سی بات ہے. ٹیچرز میں اتنا ہم لوگ کہتے ہیں بیٹا استاد کا احترام کرو, تمہارا ٹیچر ہے, یہ ہے وہ ہے. اچھا وہ جو قرآن پڑھانے آتا ہے وہ ٹیچر نہیں ہوتا, وہ تو 600 روپے لے اور انگلش اور میتھمیٹکس پڑھانے والے 6000 لے, اور وہ جو ہوگا وہ بیچارہ حقیر فقیر ہو کر اس کو قرآن پڑھائے, تو قرآن کی اہمیت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے قرآن کی اہمیت ہے؟ دہشت آباد ہے, کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس کی دماغ. اب ہم یہ توقع کریں یہ بچہ ہر روز قرآن پڑھے, اچھا 5000-6000 تو آپ میتھمیٹکس اور انگلش پڑھانے کی دے رہے تھے اور قرآن پڑھانے کی 600 روپے دے رہے تھے, اور توقع یہ کہ قرآن کو انگلش اور میتھمیٹکس سے زیادہ سمجھے, کیسے کیوں سمجھے؟ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے ماں باپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھنا ہے قرآن سے کیا سیکھا, لیکن اگر انگلش میتھمیٹکس میں میرے نمبر کم آئے میری مصیبت آ گئی. اس طرح ویلیوز بن رہی ہیں. اچھا یہ ہر گھر کی یہی کہانی ہے, ہم نے بھی یہی کر لیا ہوگا, ہمارے بچے بھی ایسے ہی بن جائیں گے. اچھا جب یہ بچے جن کے ساتھ یہ ہوا ہے یہ بڑے ہو گئے, اس کے بعد انہوں نے جناب عالی اپنے لیے لیڈر دیکھنا تھا غیر ارادی طور پر، یہ اس کو لیں گے جس کے پاس دنیا ہوگی، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ تو اتنا معاملہ خراب ہوا ہوا ہے، اتنا زیادہ خراب ہوا ہوا ہے کہ لوگ، ہم لوگ جو دین کے نام پر آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان میں بھی انتخاب ان کا کرتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنے اندر سے بتا رہا ہوں کہ جو ہم لوگ ہیں، مثال کے طور پر ہمیں تو دین کے نام سے بٹھایا گیا نا ممبر کے اوپر، بینک بیلنس دیکھ کے تو نہیں بٹھایا جا رہا ہے۔ ہمارا بھی لوگ وہ جب احترام کرنے پر آتے ہیں تو بہت سارے لوگ پیسہ دیکھ کے احترام کر رہے ہوتے ہیں، شہرت دیکھ کے احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی شہرت کتنی ہے؟ تو ابھی میرا ایک دوست بتا رہا تھا، دوست نہیں کیا بولوں، بارہ اس سے بھی زیادہ نزدیک، مطلب کچھ اور نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، نزدیک کافی۔ تو اس نے بتایا، کہنے کا بھائی ایک مجلس کے اندر دو عالم ہیں، ایک نے مجلس پڑھی ہے، مجلس پڑھی ہے، پروٹوکول آیا ہوا ہے سارا، اور ایک نے مجلس نہیں پڑھی ہے، اور جس نے پڑھی ہے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہوا جا رہا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، اس نے مجلس پڑھی تھی۔ اور جس نے مجلس نہیں پڑھی ہے اس کے لیے ٹریفک رک رہی ہے، لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، سیٹیاں بج رہی ہیں۔ کیوں؟ جس کے علم سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا ہے، اور جس کے علم سے فائدہ اٹھایا ہے اسے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ سوائے شہرت کے کچھ اور ہے بھائی؟ اگر یہ کہو ہم نے تقویٰ کا احترام کیا، پہلی تو بات تو یہ کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ کس کا تقویٰ زیادہ ہے، پہلی بات۔ اگر علم کا احترام کیا تو اس نے تو مجلس پڑھی ہے، اگر فائدہ کو اٹھایا تو تم نے اس سے اٹھایا جس نے پڑھی ہے، اس کا کیوں نہیں احترام دکھایا؟ تو البتہ یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ یہ پروٹوکولز ہونے بھی چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کہاں تک ضرورت ہے، کہاں تک ضرورت نہیں ہے، کدھر تک ہونا چاہیے، کدھر تک نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے مسائل ہیں۔ لیکن اذان محترم، ہم لوگ اپنی ثقافت بنا رہے ہیں، ہمارے بچے ہماری ثقافت دیکھ رہے ہیں، اور اس کو دیکھ کر پھر ان کی زندگی طے ہونی ہے، پھر انہوں نے غلط فیصلے یا صحیح فیصلے کرنے ہیں، اور اس سے قوموں کی صورتحال بننی ہے، اس سے قوموں کی صورتحال بننی ہے۔ تو آپ کو اور مجھے بہت ہوشیار ہونا پڑے گا، ہم بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، توقع کیا کر رہے ہیں، دکھا کیا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں دیکھ کر کام کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اس سوسائٹی میں ہم کوئی بہتری لانے کی بات کر سکیں گے۔ اب تھوڑا سا اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر جو ویلیوز بنانے کی جگہیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور وہ ہمارے اختیار میں ہیں تو نہیں، تو پھر ہم کر کیا سکتے ہیں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب معاشرے کے اندر جو آفیشلی جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے ویلیوز بنتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں، ان میں سب سے خطرناک جگہ جو ہمارے ملک میں بالکل ہی تباہ ہوئی بھی ہے آفیشلی جو کچھ ہے، وہ ہے پرائمری اسکول۔ پرائمری اسکول وہ خطرناک جگہ ہوتی ہے جہاں پر بچے کی ویلیوز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، ہمارے پرائمری اسکول میں جو پورے پاکستان کے اندر ظاہر ہے اگر کروڑوں بچے ہیں، تو ان میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو پرائیویٹ اسکولس کے اندر ہے، باقی جو بلک ہے وہ گورنمنٹ اسکولس کے اندر ہے۔ اچھا، گورنمنٹ اسکولس کے اندر جو پرائمری کی صورتحال ہے وہ ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے، گھوسٹ اسکول اور فلاں فلاں یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ کیا بچوں کی ویلیوز بنیں گی وہ بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ کس طریقے سے ہوگا۔ تو یہ ہوتی ہیں، اور جو جگہیں ہوتی ہیں وہ میڈیا ہوتا ہے۔ میڈیا میں کیا بنے گا وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، کیا بنا رہے ہیں، کیا بنائیں گے۔ اس کے بعد رہ جاتے ہیں دینی ادارے، خاندان ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا گھر بار ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، پھر ہوتے ہیں دینی ادارے۔ اچھا، دینی ادارے وہ واحد جگہ ہے جس پر امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو محفوظ کر لے، آخری جگہ جہاں پہ۔ مثلا دیکھیے، پرائمری سسٹم تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا، البتہ یہ نہیں آ رہا تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہاتھ میں رہے، صحیح ہاتھوں میں جائے، اس کے طریقے ہیں، اس کے بھی طریقے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کام نہ ہو سکے، نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پورے پاکستان کے بچوں کے لیے پرائمری اسکول نہیں بنا پائیں گے، طے شدہ بات ہے۔ ایک اسکول میں بنانے کے لیے جو کاسٹ آتی ہے وہ لگا لیجئے ایک بچے کے اوپر، پھر آپ بتائیے کتنے 100 بچوں کا اسکول بنائیں گے، کتنے 1000 بچوں کے بنا لیں گے، معلوم ہے کہ نہیں ہو پائے گا۔ سیمپل کے طور پہ ایک دو بنا سکتے ہیں آپ، لیکن سوچیں آپ 1 کروڑ بچوں کے لیے پرائمری اسکول بنائیں گے، نہیں ہو پائے گا. کچھ آرگنائزیشنس نے اچھا کام کیا ہے، 500-800 اسکول بنا دیے، لیکن پاکستان کی اتنی بڑی تعداد بچوں کے ہوتے ہوئے 800 اسکول کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کچھ بھی نہیں. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے، وہ یہ کہ بھائی کسی بھی سسٹم کے اندر ایک ہارڈ ویئر ہے اور ایک اس کا سافٹ ویئر ہے. ہارڈ ویئر پہ پیسہ مت لگاؤ، سافٹ ویئر پہ لگاؤ. تو اسکول کے اندر بلڈنگس پہ ہم پیسہ نہ لگائیں، بلڈنگس پہ کوئی اور لگائے، لوگ خود لگائیں گے کمانے کے لیے. آپ لگائیں اس کے سافٹ ویئر کے اوپر. سافٹ ویئر اس کا کیا ہوگا؟ اسکول مینجمنٹ، جو ٹیچرس ٹریننگ ہے، ٹیچرس جو پڑھا رہے ہیں، یہ ایکچولی آپ کا وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر کام کریں گے. آپ کہیں گے اس سے بھی معاملہ حل تھوڑی ہوا. 1 کروڑ بچوں پر ہر 20 بچے پر اگر ایک ٹیچر لوں، فرض کر لیتے ہیں ہر 20 بچے پر ایک ٹیچر لے لیتے ہیں، تو 1 کروڑ بچوں کے لیے آپ کو کتنے ٹیچر چاہیے ہوں گے؟ 10,000 ٹیچر چاہیے. یہ آپ لے کر آئیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، کہ بھائی اتنے 1,000 ٹیچر ہم تو نہیں لا سکتے. تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بناؤ، وہاں سے شروع کرو. اس ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو پاکستان کے اندر ایک برانڈ کے لیول پہ پہنچاؤ، اس برانڈ کی فرینچائزز بناؤ، پورے پاکستان میں پرائمری لیول کی ٹیچرس ٹریننگ کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں لے کے جاؤ. پھر 25 سال بعد امید ہے کہ جب آپ نے ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے پورے پاکستان کے پرائمری لیول کے اسکول ٹیچرس کو ٹرین کرنا شروع کیا، تب امید ہے کہ یہ جب بچوں کو پڑھائیں گے اور وہ بچے بڑے ہوں گے، شاید ان کی کلچر نسبتاً بہتر ہو جائے گی. کتنے سال کا ارادہ ہے؟ 25-30 سال تو کہیں نہیں جائے. اچھا، ہم لوگوں کا یہ عالم ہے کہ رات کو ایک چیز چڑھا کر صبح لینے کے منتظر ہیں، اس سے زیادہ لمبی مدت کا کام ہم سے کم ہوتا ہے. یہ پرابلم ہے. جب آپ کہتے ہیں کلچر بنانا ہے، تو کلچر اتنی آسانی سے نہیں بنتی، کلچر کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو کل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر کوئی قوم غلط کلچر میں آ جائے، غلط کلچر کو صحیح کیسے کرتے ہیں؟ اس طرح کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے اس کا دین اسلام سے تعلق کیا ہے؟ دین اسلام کے ایک ایک حکم میں دیکھیں. دین اسلام کی بہت بڑی خوبی ایک یہ ہے کہ بہت پیچیدہ مطالب ہوں گے، ڈسکشنز ہوں گے، ان پہ آپ کی دنیا میں پی ایچ ڈیز ہو رہے ہوں گے، پوسٹ پی ایچ ڈیز ہو رہے ہوں گے. دین اسلام آئے گا، چھوٹے چھوٹے حکم دے گا، بہت چھوٹے سادہ عمومی طور پر سمجھنے والے احکام. مثال کے طور پر ایک آدمی پیدل جا رہا ہے، ایک آدمی سوار ہے، کون کس کو سلام کرے؟ سوار پیدل کو کرے. اچھا، سوار پیدل کو کیوں کرے؟ چونکہ سوار کے پاس کچھ پیسہ ہے اور خدا چاہتا ہے اس کی اہمیت نہ بنے، سوار پیدل کو کرے، وہ یہ چاہتا ہے. وہ نہیں کہتا پیدل سوار کو کرے کہ کہیں یہ فکر بنے کہ اسلام نے پیسے کو اہمیت دے دی. اسلام قطعاً یہ نہیں چاہتا. کوئی آدمی کپڑوں کے ذریعے احترام لینا چاہے، ان کپڑوں کے سمیت جہنم میں ڈالا جائے گا. روایت موجود ہے ہمارے پاس. کپڑوں کے ذریعے احترام لینا چاہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ احترام کی بنیاد بنائے پیسہ، یہ بالکل پسند نہیں ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اسلام چھوٹے چھوٹے احکام دے کر ہماری کلچر کو بنانا چاہتا ہے، ہماری ثقافت بنانا چاہتا ہے، اقدار بنانا چاہتا ہے. اب آپ اور میں کیا کریں؟ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے ہم نے چھوٹی سی ایک بات کہی تھی ایک کام کے طور پر، مجھے کہ بھائی کسی کو کال کریں جس میں آپ کا کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو، کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو، اور ادھر آپ اللہ کے حضور کوئی خدمت کرنے کی کوشش کریں. کسی سے ملیں تو اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، یا تو بالکل نہ سوچوں اس بات کو، یا یہ سوچوں میں اس کو کیا دے سکتا ہوں. صحیح ہے. اب آج میں ایک چھوٹا سا ایک اسائنمنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آپ جب بھی کسی کے لیے احترام دکھائیں، جب بھی کوئی کام کریں، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے رہیے گا، یہ دین کی خاطر کیا ہے یا دنیا کی خاطر کیا ہے؟ کسی خاطر کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ مثلا آپ نے کسی کو اہمیت دی ہے، آپ نے کسی کو ذرا سا اس کو لیڈرشپ میں لفظ نہیں کہتا کہنا چاہتا بار بار، لیکن مثلا آپ نے اس کو تھوڑا آگے رکھنے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ سے پوچھیں کون سی چیز ایسی تھی جس کی بنیاد پہ آپ نے کام کیا. چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ دیکھیے گا، حتیٰ بہت نزدیکی، مثلا خاندان کے اندر ایک آدمی سے آپ زیادہ نزدیک ہیں. کیوں زیادہ نزدیک ہیں؟ کیا بیس ہیں؟ کس بیسس پہ زیادہ نزدیک ہیں؟ اللہ کا بندہ اچھا ہے، بندوں کی خدمت کرتا ہے، دین کی فہم ہے اس کے اندر، اخلاق اچھے ہیں، یہ ہے، یا مثال کے طور پر کوئی اور مشکل چل رہی ہے جس کی وجہ سے میں اس سے زیادہ نزدیک آ گیا. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے کاموں پر اپنی گرفت کرنا شروع کریں. اسی طرح بہت چھوٹے کاموں پہ بھی جاؤں گا تو میں آپ سے عرض کروں گا، مثال کے طور پر کسی دن کوئی بہت اچھی پوزیشن میں آپ ہوں، چھوٹی چھوٹی مثالیں، معذرت کے ساتھ یہ شاید اتنا اچھا نہ لگے، مثلا کسی اچھی گاڑی میں بیٹھے ہیں، کوئی اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، کوئی آپ کو اہمیت مل گئی ہے، ذرا دیکھیے گا آپ کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی. آج آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ آپ کچھ اور ہیں. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. اس کا مطلب ہے ویلیو وہی ہے، اسی چیز کو ویلیو دی گئی ہے. تو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کے یہ ویلیوز کا سسٹم تبدیل ہوگا. اور اگر یہ ویلیوز کا سسٹم تبدیل نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں مولا امیر المومنین کے کلمات سے کچھ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک سازش کرنے والا کسی شخص کو خراب کرنا چاہے تو سازش کیسے کر سکتا ہے؟ بہت سادہ سی ایک سازش ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں شاید عوام زندگی کا بہت تذکرہ کیا تھا کہ کچھ لوگ عوام کو خوش کرنے کے پیچھے چل نکلتے ہیں. جو ایک سادہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو توڑنے کا، کسی کو شکست دینے کا، فرد کو، وہ یہ کہ کوئی ایسا کرتا ہے کہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ بھائی اس کی کچھ آئیڈیالوجیز ہیں، اس کی آئیڈیالوجی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں، تو کیا کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگوں کو بھیج دیتا ہے جو اس کو عوام کے فریب میں لے آتے ہیں. مثال کے طور پر 8-10 بندے لگا دیں گے، ایک اس کانٹیکٹ سے آ جائے، ایک اس کانٹیکٹ سے آ جائے، کہیں اور سے آ جائے، کچھ پتہ نہیں چلے گا یہ بندے سارے ایک ہی لائن کے ہیں یا مختلف ہیں. دیکھنے میں کیا لگے گا؟ سب مختلف ہیں، ایک ہی لائن کے، سب مختلف طریقے سے اس آدمی کو ہک ہو رہے ہیں، اس سے دوستیاں بڑھا رہے ہیں، اور اب کیا ہونا ہے، کسی ایک پوائنٹ پر آ کر سب نے اس کو ایک ہی میسج دینا ہے. آوا صاحب، یہ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، اب بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ 8 بندے 2-2.5 سال میں مجھ سے ملحق ہوئے ہیں، یہ سارے 8 میرے بہت مخلص دوست ہیں، انہوں نے اس موقع پہ میرا ساتھ دیا ہے، یہ بہت مخلصین ہیں، اور یہ مخلصین کسی خاص حساس موقع پر آ کر اس کو ایک مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اب مصیبت کہاں ہے؟ اگر اس آدمی کے اندر اپنے موقف پر ڈٹنے کی طاقت نہیں ہے تو ان 8-10 کے مشوروں پر یہ سرنڈر ہوگا، یہ تسلیم ہو جائے گا. اس پہ اتنی طاقت اگر ہوئی کہ یہ جانچ سکے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ سارے میرے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ میرا کام کاج چل رہا ہے، لیکن جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں مان سکتا. یا تو اس میں اتنی نظریاتی طاقت ہو، کھڑا ہو جائے کہ نہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، دیکھو تم تمام طرح احترام کے ساتھ بات غلط ہے، یہ میں نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں ہو جائے نہیں کروں گا. اچھا، اتنی کس میں طاقت ہوتی ہے؟ زیادہ تر لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. وہ ملیں گے، جلیں گے اور آپ کو کہیں گے بھائی یہ کرنا اس وقت بہت ضروری لگ رہا ہے. اب ایک کی کال آئی، ایک نے بات کہی، تیسرے طریقے سے کہی، آپ کو یوں لگے گا جیسے واقعاً یہی ضرورت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عوام زدگی، عوام میں پھنس گئے، اپنا نظریہ بھول گئے. اچھا، اگر کسی میں اتنی طاقت ہو کہ وہ یہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ سب لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن میرے پاس بھی ایک نظریہ ہے، اس نظریے کے اندر رہتے ہوئے یہ بات صحیح نہیں ہے. اچھا، یہ لائن کتنی باریک ہے؟ دیکھیں میں اس کو اور تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کتنی باریک لائن ہے؟ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو خود سر ہوتا ہے، کسی کا مشورہ نہیں سنتا. اچھا، اب یہ آدمی جب اپنے نظریے کی خاطر ڈٹے گا تو وہ 8 آدمی کیا کہیں گے؟ آپ بہت خود سر انسان، کسی کا مشورہ نہیں سنتے، آپ صرف اپنی چلاتے، ڈکٹیٹر ہو، پورے ڈکٹیٹر ہو. صحیح ہے، ان کو پتا ہے کیا ڈائلاگ انہوں نے کس ٹائم پہ پھینکنا ہے اس کے سامنے. صحیح. اچھا، اب یہ آدمی جو اپنے نظریے کی خاطر ڈٹا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں اس کو لگے گا کہ بھائی ایسا ہے کہ نظریہ تو گیا، اصل میں میری تربیت نہیں ہوئی، میں ڈکٹیٹر آدمی ہوں اس لیے میں اڑا ہوا ہوں، اور مجھے ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے تھا. گیم اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، یہ اتنی آسان چیزیں نہیں ہوتی. اور یہ جو آٹھ آدمی ہوں گے یہ وہ نہیں ہوں گے جو ایرے غیرے ہوں گے اس کے لیے، نہیں ایرے غیرے نہیں ہوں گے، یہ بہت کلوز ایڈیز ہوں گے، بہت نزدیکی معاون ہوں گے اس کے لیے، وہ اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہوں گے. اب اس موقع پر صرف خدا کی نصرت ملے تو بندہ اپنی جگہ پہ باقی رہے، ورنہ اس کا کام ختم ہو گیا. اگر کوئی اس موقع پر بھی اپنی جگہ پہ باقی رہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں ایک دو جملات عرض کرتا ہوں. مولانا نے ایک موقع پہ فرمایا اپنے لوگوں کے بارے میں جو امام کے اطراف میں تھے، کوفی جو مشہور ہے، امام نے فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ میں کیا کروں، اگر میں تمہاری رسی کھینچتا ہوں تو تم اتنے بدکتے ہو کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو نکیل ہی ٹوٹ جائے. جانور ہوتا ہے، باغی ہونے لگتا ہے، سرکش کرتا ہوتا ہے، تو اس کو اگر آپ نے افسار بہت کھینچی، اس کی باغ بہت زیادہ کھینچی، تو بعض اوقات وہ اتنا اچھل کود کرتا ہے کہ ناک کی نکیلی ٹوٹ جاتی ہے، ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے جس کے اندر اس کو پھنسایا جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اچھا وہ ٹوٹ گئی تو افسار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو امام فرمانے تمہارے ساتھ کیا مشکل ہے، میں اگر تمہاری افسار کھینچتا ہوں تو تم ایسی سرکشی دکھاتے ہو کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہاری نکیلی نہ ٹوٹ جائے، یعنی ایسی سرکشی دکھاتے ہو کہ مجھے لگتا ہے تم رائے ہدایت سے بہت دور چلے جاؤ گے، بالکل گمراہ ہو جاؤ گے. اور امام فرماتے ہیں اگر میں تمہاری افسار ڈھیل دیتا ہوں تو تمہیں ڈر لگتا ہے کہ تم وادیوں اور کھائیوں میں جا کے گر جاؤ گے. اب میں اگر ڈھیل دیتا ہوں تب مصیبت کہ تم لوگ وادیوں اور کھائیوں میں گرتے ہو، افسار کھینچتا ہوں تب مصیبت کہ تم سرکشی دکھاتے ہو، لگتا ہے ہدایت سے ویسے ہی نکل جاؤ گے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب قوم نہیں سن رہی ہوتی اور وہ جو رہنما ہے وہ امیر المومنین کی طرح راست قامت پہاڑ کی طرح، اور وہ اس مصیبت کے درمیان. ایک موقع پہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے تمہاری حکومت چلانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، لیکن میں دین کی خاطر کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، یعنی دین کو بچانے کی خاطر کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا جو تم لوگ طلب کر رہے ہو مجھ سے. اچھا امام کے سارے جملات کیا سکھا رہے ہیں، امام کے جملات بتا رہے ہیں کہ جو امام کے اطراف میں لوگ بیٹھے ہیں ثقافت کے اعتبار سے پست ہیں، ثقافت کے اعتبار سے امام سے کچھ چیزیں طلب کر رہے ہیں اور امام کو معلوم ہے کہ جو یہ طلب کر رہے ہیں اس کو دینا نقصان دہ ہے، اس کو دینا بہت خطرناک ہے. اگر میں ان کو دے دوں تو بہت بڑی مصیبت آئے گی، اور نہ دوں تب پھر ایک اور مصیبت آئے گی، وہ یہ کہ بالآخر میں قربان ہوں گا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی یہاں پر وہ جو شخص ہوتا ہے اس کے سامنے بہت مصیبت آتی ہے، بہت مسئلہ پڑتا ہے. اچھا اب اس میں ہوگا کیا، اس کو کیسے کرنا ہوگا، تھوڑا سا یہ نظریاتی باتیں چل رہی ہیں، لیکن نظریاتی باتوں میں تھوڑا سا ہم معاشرے کو بھی دیکھ رہے ہیں اسی میں کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو اس موقع پر صرف ایک راستہ باقی رہ جاتا ہے، ظاہر گوشہ نشینی تو راستہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ تم لوگ یہاں رکو میں کہیں اور جا رہا ہوں، یہ تو نہیں کر سکتا، ذمہ داری ہوتی ہے معاشرے کی. صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے، لمبی مدت کا ایک منصوبہ بناؤ، بہت لمبی مدت کا ایک منصوبہ بنے، 100 سال 200 سال 300 سال کا کوئی منصوبہ بنے، اس کے نتیجے میں لوگوں کی ثقافت تبدیل ہو. اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں مولا چوتھے امام کی ذات مقدس سے دیتا ہوں، درود بھیجے گا دیکھیے کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے. امام کے والد بزرگوار نے شہادت دی، کربلا کا واقعہ ہو گیا، مدینے میں اس واقعے کے بعد کیا اثر پڑا، تھوڑا سا ایک ریئیکشن آیا 2 سال کے بعد، وہ جس کو واقعہ ہرہ یا واقعہ حرہ کہتے ہیں وہ پیش آیا، مدینہ تباہ و برباد ہوا، لوگوں کی ثقافت میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی، کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی. اس زمانے میں مدینے کی ثقافت کہاں پہنچی ہوئی تھی، مدینے کی ثقافت کہاں تھی جہاں امام زندگی گزار رہے ہیں، اور ذرا سوچیے گا امام کے والد نے کربلا جیسی قربانی دی ہوئی ہے. اچھا اب امام کا جو امام کی خواہش کیا ہوگی، وہ یہ کہ میرے والد نے کربلا جیسی قربانی دی ہے، کم سے کم عوام کی ثقافت پہ کچھ تو اثر پڑے. صحیح، یہ جو مدینے کی عوام ہے ان کی ثقافت پہ کیا اثر پڑا، ان کی ثقافت کہاں تھی، تصور فرمائیے گا. رہب المعظم نے اپنی اس کتاب کے اندر تذکرہ کیا ہوا ہے، اس زمانے کے مدینہ میں ایک گانے والی عورت بہت مشہور تھی، گلوکارہ بہت مشہور تھی مدینہ کے اندر، وہ حج کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو مدینے کے شرفا اس کو الوداع کرنے مدینے کے باہر جاتے ہیں. مدینے کے شرفا, یہ مدینے کی ثقافت ہے. جب وہ حج کر کے واپس آتی ہے تو اس کو خوش آمدید کہنے مدینے سے باہر جاتے ہیں. جب وہ حج کر رہی ہوتی ہے تو مختلف شعراء اس کے ایک ایک عمل کے اوپر اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ مدینے کی ثقافت ہے. اس میں امام تشریف فرمائے. اب ذرا تصور فرمائے, امام کا منصوبہ کیا ہے اس معاشرے کے ساتھ؟ کون سا معاشرہ ہے یہ جس میں ان کے والد قربانی دے چکے ہیں؟ وہ جو کبھی کبھی یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ مثلا اگر سید الشہداء نے قربانی دی تو بعد میں ان کی اولاد طاہرہ نے قربانی کیوں نہیں دی؟ اس کا جواب یہاں پر ہے. ایک اتنی بڑی قربانی دی جا چکی تھی, اب کیا توقع تھی؟ اب توقع یہ تھی کہ اس قربانی کے بعد لوگوں پہ اثر ہوگا, اس معاشرے پہ اثر نہیں ہو رہا. تو کیا ہر دفعہ ویسی بار بار قربانی دیں ہم؟ معلوم ہے کہ اثر نہیں ہو رہا ہے. تو صرف ایک راستہ ہے, ایک قربانی ہو گئی, عظیم الشان قربانی ہو گئی, اب محنت کر کے اس قربانی کا سبق لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی جائے کہ بھئی اس قربانی سے حاصل کیا ہونا تھا. اچھا, امام نے اس کام کو کیسے کیا؟ پیسے کے اوپر کچھ اور لوگ ہیں, معاشرے کے اوپر کچھ اور لوگ ہیں. ظاہری طور پر امام نے ایک ایسا کام کیا جس کو اب سے کچھ سال پہلے تک لوگ گوشہ نشینی کہہ رہے تھے. ابھی ہم لوگوں کے بچپنے کے زمانے میں چوتھے امام کے بارے میں کوئی یہ سوچے معاشرتی کام تو کہتے ہیں, نہیں معاشرتی کام کچھ نہیں تھا, امام ایک طرف بیٹھے تو دعائیں پڑھ رہے تھے, نعوذ باللہ تعالیٰ, اس طرح کہتے تھے. امام کے نام کے آگے ظاہر القاب جو تھے وہ بھی لوگوں کی مینٹیلٹی کو ڈیولپ کر رہے تھے. سجاد, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کے مثلاً بیمار تھے, امام ضعیف تھے, اس طرح کی باتیں. تو اس طرح کی امیج, اس طرح کا ایک تصور چوتھے امام کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں آ گیا تھا کہ نہیں کوئی کام نہیں کر رہے تھے, وہ ایک طرف بیٹھے تھے دعائیں پڑھ رہے تھے, نعوذ باللہ, لوگ اس طرح سوچ رہے تھے. اچھا, اب ہم لوگ جب اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نہیں, یہ مولانا نے صبر تو دکھایا ہے لیکن جو کام کیا ہے وہ ایک ثقافت کو تشکیل دیا ہے. اس ثقافت کے اندر اگلی نسلوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اور امام کی خدمت میں عرض کر دوں, جو مجھے احساس ہو رہا ہے, شاید مجھے لگتا ہے تین نسلیں کم سے کم چاہیے ہوتی ہیں, کم سے کم تین نسلیں چاہیے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک نسل سادہ دینداری کی طرف آتی ہے بے دینی سے. مثلا شروع میں کچھ اور کر رہے تھے, بعد میں ہم لوگوں کی اصطلاح میں مسلمان ہو گئے, دینداری پر آ گئے. پہلے پتہ نہیں کیا تھے کیوں تھے, اس کے بعد کوئی واقعہ ہوا, کوئی سانحہ ہوا, کسی نے کچھ سن لیا, کسی نے کچھ سنا دیا, اس کے نتیجے میں سادہ دینداری پر آئے. پہلی نسل اس میں چلی گئی. دوسری نسل ان کے بچے بنے, ان کو فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے میوزکس نہیں سنی, انہوں نے فحشا نہیں دیکھے, وہ ان تمام چیزوں سے بچے رہے. اس دوسری نسل نے اپنی ثقافت کو صحیح کیا, اپنی اقدار کو صحیح کیا. پھر ان کے بچے جب آتے ہیں تب شاید وہ انصار امام بن سکیں. کم سے کم تین نسل کا کام ہے. اب آپ تصور فرمائیے کہ جب امام خمینی سے پوچھا کہ بھائی آپ کے ماننے والے کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا گودیوں میں ہوں گے. کیوں کہا گودیوں میں ہوں گے؟ ان کو پتا تھا پہلی نسل سے معاملہ حل نہیں ہوگا, کم سے کم دو نسلیں تین نسلیں لگانی پڑیں گی تب کہیں جا کر معاملہ حل ہوگا. ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں. ہم لوگوں کو ایک نسل ہوئی ہے دیندار بنے ہوئے. اگر میں اپنی نسل کی طرف اشارہ کروں نا, ہم وہ نسل ہیں جو سادہ دیندار بنے ہیں. انقلاب اسلامی آیا ہے تو ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. ایسا ہی نہیں ہوا ہے کیا؟ اس انقلاب اسلامی کے بعد ہمیں پتا چلا ہے کہ بھائی ایک دعائے کمیل بھی ہے کوئی چیز, دعائیں بھی کچھ ہوتی ہیں کرنی ہوتی ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ہم لوگوں کو پتہ چلی ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں کالج میں تھا, تب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوئی ہیں. تو ایک ہماری نسل وہ نسل تھی جس نے سادہ دینداری کو انتخاب کیا تھا. اب اس کے ساتھ کیا مصیبت ہوئی؟ یہ کچھ ایسی چیزوں میں پھنس گئی جس نے اس نے دینداری میں بھی بعض مکاریوں کو سیکھ لیا. بدقسمتی سے, میں یہ دعویٰ بہت سختی سے کر رہا ہوں, ہماری نسل میں کچھ لوگ ایسی دینداری میں پھنس گئے, انہوں نے دینداری میں بھی مکاری کو سیکھ لیا. تو وہ دیندار تو بنے, ان کو پتا چلا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لیکن ان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ توریے سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے. تو انہوں نے وہی جھوٹ توریے کے نام پہ بولنا شروع کر دیا. ان کو یہ تو پتہ چلا کہ دین میں بھائی ایک خمس ہوتا ہے جو دینا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ جب دینا ہوتا ہے تو لینا بھی تو ہوتا ہے، تو وہ ریسیونگ اینڈ پہ چلے گئے بجائے دینے کے. دینداری تو سیکھی، لیکن ایک ایسے ٹریک کی دینداری سیکھی جس کے اندر بہت سارے مسائل آ گئے. نیا نیا سیاسی شعور آیا، لیکن اس سیاسی شعور کے پیچھے سیاسی تربیت نصیب نہیں ہو پائی، بہت سارے مسائل خراب ہو گئے. البتہ اسی دوران بہت سارے لوگ بہت اچھے بھی رہے، ہر قسم کے مسائل کو جھیلتے رہے، اپنی دینداری کی حفاظت کرتے رہے. ان کی اگلی نسل، احتمال قوی یہ ہے کہ وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو پائے گی ان شاء اللہ. اذان محترم، یہ کام اس طریقے سے بڑھے گا، اور یہ قطعاً کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اور یہ جو معاشرہ ہے، یہ بار بار ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے محنت کرنی پڑے گی اپنے اوپر اور اپنے اس معاشرے کے اوپر. یہ جو آج کے حالات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کے اوپر تبصرہ کروں. جیسے ہی میں بیٹھا تھا، میرا دماغ بھی کہہ رہا تھا مجھے کرنا چاہیے، میں جان بوجھ کے اوائڈ کر رہا ہوں. میں اس سیاسی حالت کے اوپر جو اس وقت پاکستان یا شہر کراچی کے اندر ہے، اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن مجھے صرف اتنا پتہ ہے، جو لوگ اس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، مثال کے طور پر گرفتاری کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، یا تو انتہائی سادہ لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ کر کیا رہے ہیں، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ پھر نیت اچھی نہیں ہے، نیت اچھی نہیں ہے، یہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں قوم کو. ورنہ ان کو اگر نیت میں صحیح ہیں اور عقل اور شعور بھی ہے، تو ان کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ کس کو پکڑنا ہے اور کس کو نہیں پکڑنا ہے، ان کو بھی پتہ ہے. یا تو میں کہوں کہ یہ سب احمق ہیں جس کا احتمال کم نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی عقل مند ہی ہیں کچھ لوگ. تو وہ جو عقل مند ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کس کو پکڑنا ہے لیکن نہیں پکڑ رہا، ان کو اچھی طرح معلوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، یہ اپنے کیسز کو نپٹائیں گے، یہ اپنی کچھ پرانی کیلکولیشنز چل رہی ہوں گی، کچھ پرانے حساب کتاب چل رہے ہوں گے، ان کو نپٹانے کی کوشش کریں گے. جو ملک کے اندر گزشتہ ایک ہفتے سے سیاسی بارگین کی ایک فضا چل رہی ہے، یہ چھٹ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ ادھر، وہ ادھر، وہ دھرنا، یہ اس کے ڈرامے کے اندر جائیں گے. پھر بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں دین کے نام پر. اس پہ سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اپنی دنیا پرستیوں کو نپٹاتے ہیں اپنے دین کے نام پر. یہ بہت تفصیلی دہ چیپٹر ہوتا ہے، لیکن یہ تقریر دہ چیپٹر ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیوں دیندار لوگ اتنے سادہ لوگ ہیں، یہ بھی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. اگر ہم دیندار لوگ اتنے سادہ لوگ نہ ہوتے، اس طرح جذبات میں آنے والے لوگ نہ ہوتے، تو یہ سارے گیم دین کے نام پہ نہ نپٹائے جاتے، یہ کسی اور طریقے سے ہونے دیتے. اب آپ تصور فرمائیں، کوئی ملائیشیا کے اندر فرقہ واریت اس طرح سے نہیں کرے گا جس طرح پاکستان میں کریں گے، کوئی حتیٰ ترکی کے اندر فرقہ واریت اس طرح سے نہیں کرے گا جس طرح سے پاکستان میں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے اس کے اوپر لوگوں کے جذبات حرکت میں نہیں آئیں گے، ان کو کسی اور طریقے سے دیکھنا پڑے گا. تو یہاں پر ایک مشکل جو ہے وہ ان جذبات کی ہے، اور میں عرض کیا اس کے پیچھے بھی اقدار ہیں، ان اقدار کی ہمیں کہیں نہ کہیں تعمیر کرنی پڑے گی. ایک جگہ یہ مجالس ہیں، کاش ایسا ہو جائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک دو جملے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج.
کاش ایسا ہو جائے، تھوڑی جذباتیت کم ہو جائے. ہم برصغیر پاک و ہند کے رہنے والے اپنی جذباتیت کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں. مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ہماری گھٹی میں ایسا پڑ گیا ہے، دوسری قوموں نے ایجوکیشن کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے اسے کنٹرول کیا ہے، اور ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ اسے کنٹرول نہیں کر رہے. میں نہیں کہہ رہا ہمیں دین کے نام پہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، تو بہت فخر کی چیز ہے. رہبر معظم کتنی دفعہ تعریف کرتے ہیں پاکستانی قوم کے اس جذبے کی کہ جو وہ دین کے نام پہ رکھتے ہیں، لیکن جذبات سے سارے فیصلے ہوں، یہ سب سے بڑی مشکل. اور اس کا تھوڑا سا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے تو ایک سادہ سا کام کر لیجیے. مثلاً جیسے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ظاہر ہے اس کے اوپر لوگ جا رہے ہوں گے، باتیں کریں گے، اس کے اوپر اسپیچز ہوں گی مثلا مختلف جگہوں کے اوپر. وہ جو اسپیچز ہوں گی، ان میں ذرا اندازہ لگائے گا اس میں کانٹینٹس کتنے پرسنٹ ہیں اور جذبات کتنے فیصد ہیں. اور اگر آپ کو یہ لگے کہ نہیں بھائی اس میں صرف جذبات چل رہے ہیں، کانٹینٹس بہت کم ہیں، اس کا مطلب یہ کہ قوم کی جذباتیت حکومت کر رہی ہے. اور اس حالت میں ہر کوئی اس سے کھیل سکتا ہے. تو ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ تھوڑا سا جذباتیت کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے دین کے لیے منصوبے کی طرف جانا ہوگا. بھارت یہ مشکل جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ مشکل بھی ایک ٹیمپرری فیز ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, درود بھیجے گا محمد وآل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ایک ٹیمپرری فیز ہے, یہ بھی گزر جاتا ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لوگ امتحانوں سے گزر کے ہی ترقی کرتے ہیں, امتحانوں سے گزرتے ہیں. پاکستانی قوم سخت امتحانوں سے گزری ہے اور اس سخت امتحان سے گزرنے کے نتیجے میں بہرحال کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, کچھ سنجیدگیاں لوگوں کے اندر بڑھ رہی ہیں, اپنی کیلکولیشنز کے اندر زیادہ دقیق ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, باریک بین ہونے کی طرف جا رہے ہیں. تو ڈیولپمنٹ ہے, تھوڑی سلو ہے ڈیولپمنٹ, تھوڑی سلو ہے, لیکن الحمدللہ رب العالمین ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. صرف ایک خطرہ لگا رہتا ہے ہم لوگوں کو دیر نہ ہو جائے. قومیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں, بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں. یعنی ابھی مثال کے طور پر یہ جو اربعین میں کروڑوں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور بحمد اللہ پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں, یہ ایک بیداری اور ایک آگہی کی حرکت تو نظر آ رہی ہے. اب ہمیں یہ احساس ہے کہ جو سب لوگ وہاں پہ جا رہے ہوں گے وہ ایک جیسے شعور ایک جیسی فکر نہیں رکھتے ہوں گے, لیکن کم سے کم یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں لوگوں کے اندر کوئی بیداری اور کوئی شعور ہے جو آگے بڑھنے کی طرف جا رہا ہے. تو ایسا نہ ہو, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, ہم بہت سلو رہ جائے, دوسری قومیں بہت آگے چلی جائے, یہ نہ ہو جائے. تو ہمیں تھوڑا سا تیزی سے کام کرنا پڑے گا اپنے شعور کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اپنے اداروں کو ڈیولپ کرنے کے لیے. خدا تعالیٰ انشاءاللہ مسرت فرمائے گا. خدا کا انتہائی احسان ہے, خدا کا انتہائی شکر ہے, قوم کے اندر سید الشہداء کی محبت بہت مضبوطی کے ساتھ باقی ہے. چیلنجز بہت زیادہ آئے, مختلف طریقوں سے اس محبت کو ہٹانے کی کوشش کی گئی, لیکن الحمدللہ رب العالمین تمام تر مشکلات کے باوجود لوگ اس محبت کے اوپر مضبوطی کے ساتھ باقی ہیں, اس محبت کے لیے قربانیاں بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ جو بولنے والے ہوتے ہیں, میں انصافاً عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہاں بیٹھ کر, جانتا ہوں کہ ہمارے پاس ذمہ داری ہونی چاہیے. ہم لوگوں کے سامنے, ہم لوگوں کے اندر, میرے جیسے آدمی کے اندر ایک شرمندگی ہے ان لوگوں سے جن کے لوگ شہید ہوتے ہیں, ہمیں اس بات کی شرمندگی. ہم لوگ صرف بولنے والے ہیں, لیکن جس بچے نے باپ کے جانے کو جھیلا ہے اس کو پتہ ہے کہ بھائی کیا ہوا. یہ جو مثال کے طور پر کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں لوگ شہید ہوتے ہیں قوم باقی رہتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, سب باتیں انالیسس ہم کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان لوگوں کی زحمتوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے جن کے اعزہ اقربا شہید ہوئے. نہیں, یہ درد تو ہے, اور یہ درد اس وقت اور زیادہ سنگین ہوتا ہے جب انسان بچوں کو دیکھتا ہے. بڑوں کو سمجھانا اور بتانا نسبتاً آسان ہوتا ہے, وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا, اس میں بھی بہت مشکلات, لیکن بہرحال بچوں نے جو مصیبتیں اٹھانی ہوتی ہیں, تو اور خاص کر یہ جو یتیمی کی سختی ہے, ظاہر ہے یہ بہت سخت, یتیمی کی سختی بہت سخت. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامتی طور پر ہو, لیکن کسی یتیم بچے نے کوئی گناہ کیا تو فرشتوں نے خدا متعال کے حضور جیسے یہ کہا خدا اس نے یہ گناہ کیا ہے, خدا نے کہا کہ نہیں اس کو اس گناہ پہ سزا نہیں دیں گے, ہم نے ایک دفعہ باپ لے کر اس کو سختی دے دی ہے, یہ اتنی سختی نہیں دیں گے. خدا بھی احترام کرتا ہے, اور یہ جو سختی بچوں نے اٹھائی ہے ظاہر ہے کہ یہ بہت سخت بات تھی. ہمارے پاس ایک اور روایت موجود ہے, بہت ہی عجیب روایت ہے انہیں یتیم بچوں کے چیپٹر میں. خاص کر ایک وہ یتیم ہوتا ہے ہمارے یہاں معمولاً اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو, یہ میرا اپنے خیال ہے اس بچے کی سختی شاید اس سے زیادہ ہوتی ہے جس کی ماں مر گئی ہو, وہ سختی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو روایت میں ایک بہت عجیب جملہ آیا ہوا ہے ایک جگہ پر, اور کہا ہے کہ ایک موقع آتا ہے جب عرش خدا پر لرزہ طاری ہوتا ہے. سارے علامتی باتیں ہیں ساری, اس کا مطلب کچھ اور ہونا چاہیے. فرمایا ایک وقت آتا ہے جب عرش خدا پہ لرزہ طاری ہوتا ہے, اور وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ کہا وہ وقت ہوتا ہے جب کوئی بچہ ہو جس کی ماں مر گئی ہو, اور وہ بچہ ماں کی موت کے بعد پہلی رات سوئے اور سوتے سوتے بھول جائے کہ ماں مر چکی, تو وہ بچہ نیند میں ماں کی جگہ کو ٹٹولتا ہے. اب ماں کی جگہ کو ٹٹولتا ہے, اس کو ماں نہیں ملتی ہے, اچانک جاگتا ہے, اور جاگتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ ماں مر چکی ہے. تو روایت میں لکھا ہے کہ اس سے عرش خدا پہ لرزہ طاری ہوتا ہے. خدا محبتوں کا احترام کرتا ہے, خدا محبتوں کا بہت احترام کرتا ہے. لہذا جب خدا نمچان نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہا کہ بچے کو پانی پہ ڈال دو, خدا کا حکم تھا, ماں کو ماننا چاہیے, لیکن ماں نے تردد دکھایا کہ ڈالے یا نہ ڈالے, تو خدا نے اس تردد کو برا نہیں مانا, بلکہ کہا ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا تاکہ بچے کو ڈال دے. تردد تبھی تھا, ایک ماں ہے اپنے بچے کو ڈالے تو کیسے ڈالے. تو جب ہم یہاں پہنچتے ہیں نا, تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سید الشہداء علی اصغر کو لے کر آئے ہیں, بعض اوقات ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی امام امام ہے, امام کو پتا ہے بچہ شہید ہو جائے گا تو بچہ آسمان پہ جائے گا, اللہ کے پاس جائے گا, خود امام بھی اللہ کے پاس جائیں گے, تو اس میں غم کیسا ہے, اس میں غم کیوں ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم امام کو تو دیکھ رہے ہو, لیکن باپ ہونے کو بھی تو دیکھو. یہ امام اللہ کے بنائے ہوئے رشتے میں باپ ہے, اور باپ بھی کم باپ نہیں ہے, یہ باپ کامل باپ ہے. کامل باپ کے دل میں بچے کے لیے محبت ہوتی ہے, اور امام کا دل اتنا رقیق ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور ذرا تصور کی جگہ احسان محترم, ایک باپ ہے, اب اگر میں چند جملے عرض کروں ان حقائق کو بیان کرتے ہوئے, یہ باپ حوض کوثر کا مالک ہے, یہ حوض کوثر کا مالک ہے. صبر کا مقام کتنا ہے, حوض کوثر کا مالک ہے, 6 مہینے کا بچہ بھٹک رہا ہے پانی کے لیے. امام کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اگر اس کی زبان میں اپنی انگلی بھی رکھتے تو اس سے دودھ کے چشمے جاری ہو سکتے تھے, لیکن میرے مولا نے صبر کیا, اس بچے کو لے کر دشمنوں کے سامنے آئے اور گویا فرمایا کہ اگر ہمیں پانی دینے سے طاقت بڑھ جائے گی تو اس بچے کی کیا غلطی, اس کو کیوں پانی نہیں دیتے ہو؟ امام نے بچے کو ہاتھوں میں بلند کیا. اب ہمارے پاس روایات جس طرح سے موجود ہیں کہ جب بچے کی اس مظلومیت کو دشمنوں نے دیکھا تو دشمن بھی ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم نے امام حسین کے لشکر پہ پانی روکا ہے, لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ ہے, بچے کو پانی کیوں نہیں دے رہے؟ تو جب یہ سوال بڑھنے لگے, عمر سعد نے دیکھا کہ میرے لشکر کے اندر بغاوت ہو سکتی ہے میرے خلاف, تو فوراً ہرملا سے کہتا ہے کہ اس کا تیر چلاؤ, اس کا نشانہ بناؤ. جو روایت موجود ہے, ہرملا پوچھتا ہے میں بچے کا نشانہ بناؤں یا باپ کا؟ ہرملا عمر سعد سے کہہ رہا ہے کہ دیکھ, اگر تو تیر چلانے کی بات کرے تو میں باپ کو بھی مار سکتا ہوں, بچے کو بھی مار سکتا ہوں. تو یہ لہین کہتا ہے بچے کا نشانہ بناؤ, یہ امام حسین کے قلب مقدس کے اوپر نظر لگانا چاہتا ہے. ان کو پتا ہے امام کے سامنے جب یہ بچہ ذبح ہوگا امام کے دل میں کیا گزرے گی. عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے اس لائن کی لحاظت کو دکھانے کے لیے, کہا بچے کے گلے کی سفیدی کا نشانہ بنا. تیر چلتا ہے, اور میں نہیں معلوم علی اصغر کے ذہن میں کیا گزرے ہوگی, بچہ شہید ہو رہا ہے, اس کو کیا پتا کیا ہونے والا ہے.
یہ تیر چلتا ہے، یہ تیر سیدھا بچے کے گلے میں جا کے لگتا ہے، یہ جو سے شبہ تیر ہوتا تھا یہ گھما کے چلا کرتا تھا، اور جب یہ گھما کے چلا کرتا تھا تو اس میں اتنی طاقت ہوتی تھی جانوروں کو دو ٹکڑے کرنے کی طاقت ہوتی تھی، یہ تیر ایسے تھا بچے کے تعصب گلے کے اوپر چلا۔ عباس قمی، شیخ عباس قمی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ تیر چلا تو بچے کا گلا کان سے کان تک دبا ہو گیا۔ کتنا خون نکلا ہوگا، کتنا مختصر سا خون نکلا ہوگا علی حضرت کا، اللہ جانتا ہے خدا کے نزدیک چند قطرے خون کی کتنی قیمت ہے۔ ابھی تو کچھ بہت نہیں، بی بی سیدہ زہرا میدان حشر میں علی اصغر کے لاش کو لے کر کھڑی ہو اور کہیں بھی یہ سب مل کو دل، یہ بچہ کس جرم میں مرا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون۔ پروردگار جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی پرچم کی سربلندی دیکھنا نصیب فرما، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کرام شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد والہ الطاہرین۔